أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعوذ الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ليتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما سورة عذاب کی یہ 73 اور 74 آیتیں ہیں ان کا سادہ ترجمہ یہ ہے یقیناً ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے جبکہ انسان کامل نے اسے اٹھا لیا یقیناً وہ اپنی ذات پر بہت ظلم کرنے والا اور اس ذمہ داری کے عواقب کی بالکل پرواہ نہ کرنے والا تھا تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھکے اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ صفات باری تعالیٰ کا مضمون جاری ہے، یہ ایک لامتناہی سمندر ہے جس میں جتنا بھی سفر کر کے چلے جائیں کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ اس مضمون کے حوالے سے قرآن کریم کا مختصر درس دیتا چلا جاؤں اور بہت سے مسائل جو لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتے وہ اس مضمون کے حوالے سے مختصراً کچھ ان پر ظاہر کر دوں۔ اس سلسلے میں امانت کے لفظ کے تعلق میں سب سے پہلے میں حضرت اقدس مسیح نوح علیہ السلام ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ دراصل امانت اور اسلام کی حقیقت ایک ہی ہے، یعنی اسلام ہو یا اسلام امانت کہہ لو، دراصل ایک ہی چیز ہے۔ اسلام کو پیش کیا گیا تھا جس سے دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ یعنی پہاڑوں کے برابر انسانوں نے بھی خوف محسوس کیا، اور امانت اور اسلام دراصل محمود چیز ہے، اور یہ بہت ایک خوبصورت نقطہ ہے کہ اسلام اور امانت دونوں ہیں، جب ایک ہی چیز کے دو نام ہیں تو یہ ایک محبوب چیز ہے، خوبصورت چیز ہے، اس سے ڈرانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس میں کوئی خوف کا پہلو نہیں ہے، بلکہ بڑے شوق کے ساتھ انسان اس امانت کو اٹھا سکتا ہے، لیکن ظلوم جہولا وہ اپنے نفس پر بہت ظلم کرنے والا اور واقع سے بے خبر ہے۔ ان دو چیزوں کو جب جوڑے ہیں تو بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے سے مراد یہ نہیں ہے کہ گناہوں میں ملوث، بلکہ گناہوں سے باز رکھنے میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہو، اور اپنے نفس پر سختی کے نتیجے میں جو بھی عواقب ہوں ان سے پرواہ ہو جائے۔ بس فرماتے ہیں پس جس نے ایک محمود اور پسندیدہ چیز کو قبول کر لیا اور خدا تعالیٰ کے حکم سے منہ نہ پھیرا اور اس کی مرضی اور اپنی مرضی اس کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم رکھا, وہ لائق مذمت کیوں ٹھہرے؟ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شاید کیا آگے خدا تعالیٰ فرماتا ہے اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ولیتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفور رحیما. یعنی انسان نے جو امانت اللہ کو قبول کر لیا تو اس سے لازم آیا جو منافقین اور منافقات اور مشرکین اور مشرکات جنہوں نے صرف زبان سے قبول کیا اور عمل اس کے پابند نہیں ہوئے وہ معذب ہوں, اور مومنین اور مومنات جنہوں نے امانت کو قبول کر کے عمل میں پابندی بھی اختیار کی وہ مورد رحمت الہی ہوں. یہ آیت بھی صاف اور صریح طور پر بول رہی ہے کہ آیت مصوفہ میں ظلم اور جہول سے مراد مومن ہیں. اس کے علاوہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دیگر فقہا کا اور علماء کا تفصیلی ذکر فرماتے ہیں, جو اس تفصیل کو میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے, اختصار کے ساتھ اتنا کافی ہے. ماں سوا اس کے یہ معنی کرنے کی عاجز اس معنی کرنے میں یہ عاجز منفرد نہیں. یہ جو ظلم الجہول کا میں نے معنی لیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کی خاطر اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اور خدا کی خاطر اس ظلم کے نتیجے میں عواقب سے بے خبر رہنے والا بے پرواہ ہونے والا. فرماتے ہیں چنانچہ ان کے صاحب فتوحات مکیہ ہیں جملہ ان کے, یعنی بہت سے محقق الفضلان جو زبان کے ماہر ہیں ان میں سے ایک فتوحات مکیہ کے لکھنے والے ہیں جو اہل زبان بھی ہیں. وہ اپنی کتاب تفسیر میں جو مصر کے چھاپے میں چھپ کر شائع ہوئی ہے یہ معنی کرتے ہیں کہ چونکہ یہ انسان نے زیر تفسیر آیا تو حملہ الانسان انہ کان ظلوم جہولا, یہی مان لکھے ہیں کہ یہ ظلوم اور جہول مقام مزہ میں ہے, یعنی ظلم کرنے والا دوسروں پر نہیں بلکہ اپنے نفس پر, اور جہول اس نفس پر ظلم کرنے کے نتیجے میں جو بھی اس کے واقف ہوں اس سے بے پرواہ ہو جائے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں ہم نے اپنی امانت کو جو امانت کی طرف واپس دینی چاہیے تمام زمین و آسمان کی مخلوق کو پیش کیا, سب نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈرے کہ امانت کے لینے سے کوئی خرابی پیدا نہ ہو. کوئی انسان نے اس امانت کو اپنے سر پر اٹھا لیا کیونکہ وہ ظلم و جہول تھا. یہ دونوں لفظ انسان کے لیے محل مدانے ہیں نہ محل مذمت میں, یعنی تعریف کے لیے استعمال ہوئے ہیں مذمت کے لیے نہیں. اور ان کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی فطرت میں ایک صفت تھی کہ خدا کے لیے اپنے نفس پر ظلم اور سختی کر سکتا اور ایسا خدا تعالیٰ ادھر جھک سکتا اپنے نفس کو فراموش کر دے, اس لیے اس نے منظور کیا کہ اپنے تمام وجود کو امانت کی طرف آوے اور پھر خدا کی راہ میں اس امانت کو خرچ کرتے ہوئے واپس کر دے. اس زمین میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ الانسان سے مراد مومن بھی ہے اور رشتہ انبیاء بھی ہوں گے, لیکن اصل الانسان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کیونکہ جو امانت آپ نے اٹھائی وہ قرآن کی امانت تھی اور قرآن کی امانت کو اٹھانے والا محل مذمت میں بہرحال نہیں ہو سکتا. اس نے بہت بڑا بوجھ اپنے سینے پر اٹھا لیا ہے, یہ مفہوم ہے اس آیت کا. تو انسان سے مراد انسان کامل ہے, یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے اس امانت کا حق ادا کرنے میں ہر قسم کی سختی برداشت کی اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ آپ نے ہر قسم کی سختی قرآن کریم کا پیغام پہنچانے کے لیے برداشت کی. فتح مکہ سے پہلے بھی, مکی زندگی میں بھی اور مدنی زندگی میں بھی, اور کبھی کسی مقام میں کوئی خوف محسوس نہیں کیا. وہ خدا تعالیٰ کا پیغام بڑی ضرورت کے ساتھ جو بطور امانت آپ کے دل پر نازل ہوا تھا آپ پیش کرتے رہے. بس محل مدان ہونے کے لحاظ سے انسان کامل سے میری مراد, میں یہ مراد لیتا ہوں کہ یہاں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. ایک اور آیت ہے جس میں غفور رحیم کا آخر پر ذکر آتا ہے, وہ ہے یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی حاضرن معک وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. اس کا نایات کے اس ایک ہی آیت ہے سورہ احزاب 51. اس کا آزاد ترجمہ یہ ہے, یہ آزاد بھی بالکل نہیں بلکہ سادہ ترجمہ کہنا چاہیے, یہ ہے اے نبی یقین ہم نے تجھ پر تیرے لیے بیویاں حلال کر دی ہیں جن کی مہر تو انہیں دے چکا ہے, اور وہ عورتیں بھی جو تیرے لیے نبی ہیں ان جو اللہ نے تجھے غنیمت کے طور پر عطا کی ہیں, اور تیرے چچا کی بیٹیاں اور تیری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے, اور ہر مومن عورت اگر وہ اپنے آپ کو نبی کے حضور پیش کر دے بشرطی کے نبی یہ پسند کرے کہ اس سے نکاح کرے, یہ مومن سے الگ خالص فن تیرے لیے ہے, ہمیں علم ہے جو ہم نے ان کی بیویوں کے بارے میں اور ان کے غیر نبی عورتوں کے بارے میں فرض کیا ہے, یہ واضح کیا جا رہا ہے تاکہ تجھ پر ان کے خیال سے کوئی تنگی نہ رہے, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اس آیت کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی بیک وقت نو بیویاں تک رکھیں, اور صحابہ کو اجازت تھی کہ چار بیویوں سے زیادہ نہیں رکھنی, اور چار بیویوں کا دستور بھی ایسا تھا کہ ہر صحابی کو طاقت ہی نہیں تھی, اکثر تو ایک بیوی کو سنبھالنا بھی مشکل سمجھتے تھے. تو یہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جو فرمایا گیا ہے تاکہ تجھے حرج محسوس نہ ہو, اس کی بنیادی وجہ آپ کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب کو, عرب کے دلوں کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے, اور دلوں کو فتح کرنے کے دو طریق تھے, ایک تو وہ روحانی طریق کہ آپ بہت رحمان اور رحیم و شفقت کرنے والے اور بہت زیادہ ان کی خاطر دکھ اٹھانے والے تھے, اس کے نتیجے میں از خود دلوں میں باہر حل فتح ہونا ہوتا ہے, لیکن ان کے دلوں کا فتح کرنا جو بہت سخت تھی قوم تھی, یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لہم, اگر تو ان کے لیے نرم بھی ہو جاتا تب بھی ناممکن تھا کہ ان سخت دلوں پر تو قبضہ کر لیتا, سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عربوں کے دل فتح فرمائے جس میں خالص خدا تعالیٰ کے خاص مہربانی, خدا تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے جس کی وجہ سے رسول وسلم کو یہ موقع فتح ہوا. اب دوسری بات ہے قبائل کو جوڑنا. تو عرب قبائل میں یہ دستور تھا کہ جن کی بیٹیاں کسی کے ہاں چلی جائیں وہ اس کے متی ہو جاتے تھے, اور برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ جہاں ان کی بیٹی گئی ہے اس کے اوپر وہ زیادتی کریں. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ بیویوں کی اجازت اس لیے ملی کہ آپ نے بہت سے قبائل سے بیٹیاں لینی تھیں اور ان قبائل کو اکٹھا جوڑنا تھا, اور یہ جو مشرکین مستشرقین یہودہ بات کرتے ہیں کہ اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیات کا دخل, نفسانیت کا دخل تھا, یہ بالکل جھوٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں یہ مدینے میں آخر پر نازل ہوئی ہیں, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے سے بہت بڑی عمر کی عورت سے زیور سے شادی کر چکے تھے, اور بڑی محبت سے اس پیمان وفا کو آپ نے نبھایا. اگر کوئی نفسانیت ہوتی تو وہ عمر تھی, یعنی مکی زندگی کی, جس میں آپ کو شادیاں کرنی چاہیے تھیں, مگر آپ نے کوئی شادی نہیں کی. بس مدنی زندگی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کرنا یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نفسانیت کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا. اس وقت تو آپ بوڑھے ہو چکے تھے جبکہ آپ کو اجازت ملی ہے. بس اس اجازت سے جو مستشرقین ناجائز نتیجہ نکالتے ہیں یہ بالکل ظلم اور سراسر زیادتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر اس قسم کے الزامات لگائے جا سکتے ہی نہیں. اب میں حضرت امام بخاری کتاب صحیح بخاری سے کتاب التفسیر سے اس آیت کریمہ کے متعلق حضرت ابن عباس کا یہ قول بیان کرتا ہوں. حدیث وہ ہوتی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا جائے, اصل وہ ہوتا ہے جس میں کوئی بزرگ صحابی اپنی طرف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے ہوئے آپ کے متعلق بھی بات کرے. تو یہ حضرت ابن عباس کا اثر ہے, یعنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے بزرگ صحابی کی حدیث مروی ہے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ قرآن کریم میں بعض ایسے امور ہیں جن کی مجھے سمجھ نہیں آتی, اور مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر کیا, کان اللہ غفور الرحیم, کان اللہ عزیز حکیم, کان اللہ سمیع بصیر. اس نے عرض کیا حضرت ابن عباس سے کہ سمجھ یہ نہیں آتی کہ اس میں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے, وہ خدا کسی زمانے میں غفور الرحیم تھا اب نہیں رہا, وہ خدا کسی زمانے میں غالب عزت والا اور حکمت والا تھا اب نہیں رہا, یا کسی زمانے میں بہت سننے والا تھا اور بہت دیکھنے والا تھا لیکن اب نہیں رہا. کانا سے اس نے یہ مفہوم نکالا. حضرت ابن عباس نے اس پہ فرمایا, یہاں کانا کا مطلب یہ ہے اللہ کی یہ صفات ازل سے ہیں, یعنی یہ خیال جس سے نکال لو کہ اب وہ رسول نہیں ہوا ہے, یہ مراد ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ سے وہ غفور الرحیم ہے. تو جو ہمیشہ سے غفور الرحیم ہے وہ آئندہ بھی ہمیشہ غفور الرحیم رہے گا. تو یہ عمدہ تفسیر حضرت ابن عباس نے کی, اس لیے اس کو ہم اثر کہتے ہیں, یعنی اپنی طرف سے تفسیر کی جو بالکل درست تھی. ایک اور آیت سورہ احزاب سے ہے, 60 آیت, یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین و کان اللہ غفور رحیم. اے نبی, تو اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر جھکا دیا کریں, یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں تکلیف نہ دی جائے, اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یہاں بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا اس لیے ہے کہ وہ بھی بار بار تکلیف دیتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمان خواتین کو, اور اس کے باوجود خدا ان سے پردہ پوشی کرتا تھا اور بخش دیتا تھا, اور پھر انہیں میں سے اسلام پر جانے فدا کرنے والے بھی پیدا ہو گئے. رحیمہ سے مراد ہے بار بار رحم کرنے والا, بار بار موقع دینے والا, اور بار بار ان سے رحمت کا سلوک کرنے والا. اس سلسلے میں حضرت خلیفۃ المسیح اول کی ایک تفسیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بہت ہی لطیف تصویریں ہیں جو قدس خلیفۃ المسیح اول نے فرمائی ہیں. ان آیات کا مطلب اور قصہ یہ ہے کہ مدینہ کے بعد بدمعاش مسلمان عورتوں کو چھیڑتے تھے اور عورتوں کو دکھ دے کر ان کے متعلق لوگوں کو تکلیف پہنچاتے تھے, کیونکہ بظاہر مومن ہونے کے مدعی تھے, اس لیے جب پکڑے جاتے تو عذر کر دیتے کہ اس کو ہم نے پہچانا نہیں تھا. اسی وقت یہ نشان لگایا گیا, غور کرو یہ کلمہ قرآن کریم کا عن یورف نہ فلاح یوزین اور ماخبر کی اس آیت کس صفائی سے بتاتی ہے کہ بڑی چادر ایک نشان تھا اور ان سے واضح ہوتا تھا یعنی نشانات سے کہ ایک شرارت کی بندش اسلام نے کی ہے. اس لیے اس نشان کے بعد فرمایا کہ اب بھی اگر شریر شرارت سے باز نہ آئے تو ہم ان کو خوفناک سزا دیں گے. افسوس ایسے نشانوں اور سچی باتوں پر اعتراض کیا جاتا ہے. کیا اعتراض کیا جاتا ہے اس کی تفصیل تو خلیفۃ المسیح اول نے نہیں لکھی, مگر یہ اعتراض اور اعتراضوں میں سے ایک تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر جنہوں نے مسلمان عورتوں پر ظلم کیا ہو بہت سختی کی ہے اور ان کو مدینے سے نکال دینے کا بھی نکال دینے کی دھمکی بھی دی ہے اور اس کے بعد خدا تعالیٰ کے عذاب کی تنبیہ بھی کی ہے کہ اس کے علاوہ یہ عذاب بھی تم پر نازل ہوگا. اس اعتراض کے جواب کے طور پر یہ آیت کریمہ ہے کہ دیکھو تم لوگ ظلم میں حد سے بڑھ گئے ہو, صرف نبی کی بیویوں پر ہی ظلم نہیں کرتے بلکہ عام مسلمان عورتوں پر بھی ظلم کرتے ہو اور بعد میں بہانہ بنا لیتے ہو کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے, ہم تو سمجھے تھے مدینے کی کوئی عورت ہے, یعنی یہودی یا مشرک عورت بھی ہو سکتی ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا مطلب یہ ہے کہ اب واضح طور پر ان کی نشانی یہ کر دی گئی ہے کہ یہ اوڑھنیاں اوڑھیں گی جس طرح گھونگھٹ نکال کے چلتی ہیں خواتین, اس طرح یہ بھی گھونگھٹ لیا کریں گی اور اب تمہیں ان کو پہچاننے میں کہ یہ کون ہیں, یہ مسلمان خواتین ہیں, کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. اگر اس کے باوجود بھی تمہیں شرارت کی تو پھر تمہیں بہت سختی سے تم سے نپٹا جائے گا, لیکن یاد رکھو کہ اس سب ظلم کے باوجود یہ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. حضرت امام بخاری اپنی کتاب تفسیر کی کتاب اپنی کتاب صحیح بخاری کی کتاب اور تفسیر میں اس آیت کریمہ کے تحت یہ حدیث بیان فرماتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرقین میں سے بعض لوگ جو کثرت سے قتل و غارت اور زنا وغیرہ کے مرتکب رہ چکے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اور جس طرح بلاتے ہیں وہ بہت خوب ہے, کاش کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم جو کچھ کر چکے ہیں اس کا کوئی کفارہ بھی ہے کہ نہیں. اس پر آیت والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر ولا یطلبون نفس المسیح الا بالحق نازل ہوئی. اور آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ نازل ہوئی. یہ جو دوسری آیت ہے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو تم پہلے اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہو, یہاں ظلم جہولت سے برعکس مضمون مراد ہے, یعنی اپنے نفسوں کی خاطر ان پر نرمی کر چکے ہو اور گناہ میں ملوث ہو چکے ہو اور دوسروں پر ظلم کر چکے ہو, ایسا ظلم کر چکے ہو. یاد رکھو فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, تو کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے ذات پر ظلم کیا اور زیادتی کی, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کی کتاب تفسیر میں اس آیت کریمہ کتاب کی حدیث فرمائی درج فرمائی ہے. حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت علا بن زیاد لوگوں کو دوزخ کے بارے میں بات کر رہے تھے. اس پر ایک شخص نے کہا کہ آپ لوگوں میں مایوسی کیوں پھیلاتے ہیں, یعنی اتنا سختی سے دوزخ کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ سب لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ ہم تو نہیں بخشے جا سکتے. انہوں نے کہا میں لوگوں میں کوئی مایوسی بھی نہیں پھیلا سکتا. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کیسے میں مایوسی پھیلا سکتا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتیاں کی ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. نیز فرماتا ہے وہ ان المسرفین ہم اصحاب النار, کہ وہ لوگ جو زیادتیوں پر مصر رہے ہیں اور زیادتیاں کرتے چلا جائیں وہ یقیناً اہل نار میں سے ہیں. لیکن تم چاہتے ہو کہ تمہاری بدعمالیوں کے باوجود تمہیں جنت کی بشارت دی جائے, یہ تو نہیں ہو سکتا جب کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے مبشر بنا کر اور آپ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے منذر بنا کر بھیجا ہے. حضرت اسماء بن یزید کی ایک روایت ترمذی کتاب و تفسیر القرآن میں درج ہے. حضرت اسماء بن یزید روایت کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا پڑھتے ہوئے سنا, یعنی اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کو ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں گناہ بخش دیتے تمام گناہ بخش دیتا ہے اور پرواہ بھی نہیں کرتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں ان کو کہہ دے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا, یعنی اسراف سے مراد ہے بڑے بڑے گناہ کیے, تم خدا کی رحمت سے نومید مت ہو, وہ تمہارے سب گناہ بخش دے گا. اب ظاہر ہے کہ بنی آدم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندے تو نہیں تھے, لیکن سب نبی وغیرہ نبی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں, لیکن چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مولا کریم سے قرب اتم یعنی تیسرے درجے کا قرب حاصل تھا تو ایشوری سخن بھی مقام جمع سے سرزد ہوا. اب یہاں غور طلب مراد بات یہ ہے کہ یہ سخن بھی مقام جمع سے سرزد ہوا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو بندے اللہ کے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے کامل بندے تھے کہ ان کو خدا تعالیٰ نے محمد کو اجازت دی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ کہہ کے یہ کہہ کے مخالف کریں کہ اے میرے بندو, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ جب ہم خدا کا بندہ کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے خدا کے پیدا کردہ بندے, جب محمد کا بندہ کہتے ہیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ محمد کے غلام, کیونکہ عبد کے دونوں معنی ہیں. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں یا عبادی, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میرے بندو جن کو میں نے پیدا کیا ہے, بلکہ مراد یہ ہے کہ اے میرے غلاموں میری اطاعت کرنے والوں میری راہ پر چلنے والوں. حضرت مسیح علیہ السلام مزید فرماتے ہیں انسان تو دراصل بندہ یعنی غلام ہے, غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ مالک جو حکم کرے اسے قبول کرے. اسی طرح اگر تم چاہتے ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض حاصل کرو تو ضرور ہے کہ اس کے غلام ہو جاؤ. قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اس جگہ بندوں سے مراد غلام ہی ہیں نہ کہ مخلوق. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ہونے کے واسطے ضروری ہے کہ آپ پر درود پڑھو اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو, سب حکموں پر کار بند رہو. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی آیت کی مزید تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے, یہاں غلام مراد لی ہے بندے مرادی لی, کہ تم رحمت الہی سے نا امید مت ہو, خدا تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا. اب اس آیت میں بجائے قل یا عباد اللہ کے, جس کی یہ معنی ہے کہ اے خدا تعالیٰ کے بندو, یہ فرمایا قل یا عبادی, یعنی کہہ کہ اے میرے غلاموں. اس طرز کے اختیار کرنے میں بھید یہی ہے کہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ خدا تعالیٰ بے انتہا رحمتوں کی بشارت دے گے, اور جو لوگ کثرت گناہوں کثرت گناہ سے دل شکستہ ہیں ان کو تسکین بخشے. سو اللہ جل شانہ نے اس آیت میں چاہا کہ اپنی رحمتوں کا ایک نمونہ پیش کرے اور بندے کو دکھلاوے کہ میں کہاں تک اپنے وفادار بندوں کو انعامات خاصہ سے مشرف کرتا ہوں. سو اس نے قل یا عبادی کے لفظ سے ظاہر کیا کہ دیکھو یہ میرا پیارا رسول, دیکھو یہ برگزیدہ بندہ کہ کمال اطاعت سے کس درجہ تک پہنچا کہ اب کچھ جو کچھ میرا ہے وہ سب اس کا ہے, اور جو شخص نجات چاہتا ہے وہ اس کا غلام ہو جائے, یعنی ایسا اس کی اطاعت میں محو ہو جائے کہ وہ کویا اس کا غلام ہے. غلام مالک کی اطاعت میں کامل ہوتا ہے, یعنی غلام کا جو کچھ بھی ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا بلکہ سب کچھ مالک کا ہوتا ہے, مالک کے پیچھے قدم قدم چلتا ہے. بس چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پیروی اس طرح کی ہے کہ آپ کے صفات کے قدم پر قدم مارے ہیں اور کاملتاً اللہ کی رضا پر آپ نے قدم اٹھائے ہیں, اس لیے فرمایا چاہیے کہ تم اس کے غلام ہو جاؤ. گویا اس کا غلام ہے تب وہ گو کیسا ہی پہلے گناہگار تھا بخشا جائے گا. شرط یہ ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرے. جاننا چاہیے کہ عبد کا لفظ لغت عرب میں غلام کے معنوں پر بھی بولا جاتا ہے. اب دیکھیے ایک ہی لفظ مختلف محلوں کے اعتبار سے معنی مختلف دیتا ہے. جب اللہ کا بندہ کہیں تو اللہ کی مخلوق بندہ مراد ہوتی ہے, جب محمد کا بندہ کہیں تو محمد کے غلام مراد ہوتے ہیں نہ کہ محمد کے بندہ. جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ, جیسے دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ عبد کو کھول کر بیان فرما دیا ہے کہ مومن غلام مشرک آزاد کی نسبت بہتر ہے. اور اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص اپنی نجات چاہتا ہے وہ اس نبی سے غلامی کی نسبت پیدا کرے, یعنی اس کے حکم سے باہر نہ جاوے اور اس کے دامن اطاعت سے اپنے تئیں وابستہ جانے جیسا کہ غلام جانتا ہے, تب وہ نجات پائے گا. اس مقام میں ان کور باطن ناموں کے معاہدوں پر افسوس آتا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک دور رکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ نام کے غلام نبی, غلام رسول, غلام مصطفیٰ, غلام احمد, غلام محمد شرک ہیں. اس عجیب ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایک فرقہ اتنا انتہا پسند ہے کہ ان ناموں کو بھی وہ شرک قرار دیتے ہیں. غلام محمد کا غلام, نبی کا غلام, مصطفیٰ کا غلام, ان سب باتوں کو شرک سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں غلام صرف اللہ کا ہو سکتا ہے, حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے آپ کا بندہ عبد کے معنی میں نہیں ہے, اور اس پہلو سے اس میں شرک کا کوئی شائبہ تک نہیں پایا جاتا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ مدار نجات یہی نام ہے, اور چونکہ عبد کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ ہر ایک آزادگی اور خودروی سے باہر آ جاوے, ان معنوں میں عبد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر قسم کی آزادی چھوڑ دی خدا کی رضا کی خاطر اور کامل طور پر خدا ہی کے بندے ہو گئے, اور خودروی کی بجائے اس راہ پر چلے جو اللہ نے تجویز فرمائی تھی, اور پورا متبع اپنے مولا کو ہو. اس لیے حق کے طالبوں کو یہ رغبت دی گئی کہ اگر نجات چاہتے ہو تو یہ مفہوم اپنے اندر پیدا کریں. اور در حقیقت یہ آیت اور یہ دوسری آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اجمعین مفہوم کے ایک ہی ہیں, کیونکہ کمال اتباع اس محویت اور اطاعت تامہ کو مستلزم ہے جو عبد کے مفہوم میں پائی جاتی ہے. ان دو آیتوں کا مضمون جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں بنیادی طرف ایک ہے, کمال اتباع اس محویت اور اطاعت تامہ کو مستلزم ہے. کامل طور پر اتباع ہو ہی نہیں سکتی اور نہ کامل طور پر نہجیت تامہ یعنی پوری طرح اپنے وجود کو ایک ذات کے خیال میں نحب کر دینا یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ اطاعت تامہ نہ ہو اور پوری طرح اس وجود کی ابدیت میں انسان شامل نہ ہو جائے. یہی سر ہے کہ جیسے پہلی آیت میں مغفرت کا وعدہ بلکہ محبوب الہی بننے کی خوشخبری ہے, وہ آیت کہ قل یا عبادی دوسرے وجدوں میں اسی طرح پر ہے کہ قل یا متبعی اے میری پیروی کرنے والوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندے نہیں کہہ رہے بلکہ کہہ رہے ہیں اے میری پیروی کرنے والوں, جو بکثرت گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہو رحمت الہی سے نا امید مت ہو کہ اللہ جل شانہ ببرکت میری پیروی کے تمہارے گناہ تمام گناہ بخش دے گا. اور اگر عباد سے مراد اللہ تعالیٰ کے بندے ہی مراد لیے جائیں تو معنی خراب ہو جاتے ہیں. یہ ہرگز درست نہیں کہ خدا تعالیٰ بغیر تحقق اور شرط ایمان اور بغیر تحقق شرط پیروی کے تمام مشرکوں اور کافروں کو یوں بخش دے. ایسے معنی تو نصوص سے بیان قرآن سے صحیح مخالف ہیں. اب یہ عبارت بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عام لوگوں کے لیے اچھی طرح سمجھنے کے لائق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں عبادی سے مراد اللہ کے بندے نہیں ہو سکتے. اللہ کے بندے لفظ تو مشرک پر بھی صادق آتا ہے اور کفار پر بھی صادق آتا ہے. یہودی اور عیسائی سارے اس لفظ میں کے اطلاق کے مستحق ہیں کیونکہ خدا کے بندے خدا کی پیدا کرنے مخلوق ہیں. تو ان سب کو کیا خدا تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے کہ تم جو مرضی کرتے پھرو, شرک کرو, گناہ عظیمہ کرو, گناہ کبیرہ کرو, مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میں تمہیں بخش دوں گا. یہ تو بالکل بے تعلق بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تو اسی کو نصیب ہوگی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا. پھر حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں جو لوگ دل و جان سے تیرے یا رسول اللہ کے غلام بن جائیں گے ان کو وہ نور ایمان اور محبت اور عشق بخشا جائے گا کہ جو ان کو غیر اللہ سے رہائی دے دے گا اور ان گناہوں سے نجات پا جائیں گے اور اسی دنیا میں ایک پاک زندگی ان کو عطا کی جائے گی اور نفسانی جذبات کی تنگی اور تنگ و تاریخ قبروں سے وہ نکالے جائیں گے. اسی کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے ان الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی, یعنی میں وہ مرغوں کو اٹھانے والا ہوں جس کے قدموں پر لوگ اٹھائے جاتے ہیں. سورہ زمر میں بھی اسی مضمون کی ایک آیت موجود ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفار الرحیم. تو کہہ دے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, یقین اللہ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے, یقیناً وہی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. حضرت امام بخاری کتاب التفسیر میں درج کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین میں سے بعض لوگ جو کثرت سے قتل و غارت اور زنا وغیرہ کے مرتکب رہ چکے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں اور جس طرح بلاتے ہیں بہت خوب ہے, کاش کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم جو کچھ کر چکے ہیں اس کا کوئی کفارہ بھی ہے. اس پر آیت والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر لا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون نازل ہوئی. اور آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم ولا تقنطوا من رحمت اللہ نازل ہوئی. تو یہ وہی مضمون ہے جو پہلے تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے. اس کی تکرار کی اب یہاں ضرورت نہیں. ایک سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. یہ وہ آیات ہیں جو میں شام کو نماز مغرب کے بعد عشاء میں اکثر تلاوت کرتا رہتا ہوں. اس کے متعلق پہلے میں سارا ترجمہ پیش کرتا ہوں. یقین وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, پھر استقامت اختیار کی, ان پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ اور اس جنت کی ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. اب پہلا استنباط تو اس سے یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہی بند ہو گئی ہے, اب اس آیت کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے. فرشتے نازل ہوتے ہیں, گونگے فرشتے نہیں بلکہ بولتے ہوئے, اور نازل ہو کر یہ خوشخبری دیتے ہیں, خوف نہ کرو, جو کچھ تم نے ماضی میں کیا اس پر غم نہ کھاؤ, اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. پھر وہی ایسی کہ ہمیشہ وہ فرشتے ساتھ رہنے کا وعدہ کرتے ہیں, ہم اس دنیا زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی, اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہارے نفس خواہش کرتے ہیں, اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرتے ہو. یہ بہت بخشنے والے اور بار بار رحم کرنے والے کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, پھر انہوں نے استقامت اختیار کی, یعنی اپنی بات سے نہ پھرے, اور طرح طرح کے زلازل ان پر آئے مگر انہوں نے ثابت قدمی کو ہاتھ سے نہ دیا, ان پر فرشتے اترتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم کچھ خوف نہ کرو اور کچھ حزن نہ کرو, اس بہشت سے خوش ہو جاؤ جس کا تمہارے لیے گئے تھے. یعنی اب وہ بہشت تمہیں مل گیا ہے اور بہشتی زندگی اب شروع ہو چکی ہے, یعنی بہشتی زندگی اس دنیا میں بھی نصیب ہوتی ہے. تو یہ خیال کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جس قسم کی مرضی ہے گندی زندگی گزار لیں, آگے جا کے بہشت مل جائے گی, یہ جھوٹ ہے. سچوں کو بہشتی زندگی اسی دنیا میں ضرور مل جاتی ہے, اور ان پر فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے, اور ایسا نزول کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان سے مختلف صورتوں میں کلام کرتے رہتے ہیں. فرشتے فرماتے ہیں بہشتی زندگی اب شروع ہو گئی ہے. کس طرح شروع ہو گئی؟ نحن اولیاؤکم, اس طرح کہ ہم تمہارے متولی اور متکفل ہو گئے اس دنیا میں اور آخرت میں, اور تمہارے لیے بہشتی زندگی میں جو کچھ تم مانگو وہی موجود ہے. یہ غفور رحیم کی طرف سے مہمانی ہے. مہمانی کے لفظ سے اس پھل کی طرف اشارہ کیا ہے جو آیا توتی کو لہا کلین فرمایا گیا. اب اس چھوٹے سے اشارے میں بہت لمبا مضمون حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا ہے. توتی اکولہا کلین سے مراد وہ شجرہ طیبہ ہے جو اللہ کے حکم سے ہر موسم میں پھل لگتا ہے, خزاں ہو یا بہار ہو اس کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. چلے تو اس کی غذائیں زمین میں ہی پیدس ہوتی ہیں, لیکن شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کو تمام بہترین پھلوں سے مرستہ فرماتا ہے. بس یہ اس آیت کی اصل تصویر ہے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. ایک سورہ عاشورہ کی چھٹی آیت ہے, تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں اور ان کے لیے جو زمین میں ہیں بخشش طلب کر رہے ہوں. خبردار یقیناً اللہ ہی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. فرشتے انسان کی مدد کریں اور ان کی بخشش طلب کریں, اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان فرشتوں کی بات مانے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. اگر فرشتوں کی تحریک کو ہر انسان رد کرتا چلا جائے تو ان کے لیے فرشتے مغفرت طلب نہیں کرتے. اور دوسرا یہ معنی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ انسان اپنی ذات میں خود مغفرت کرنے سے مغفرت نہیں پا لیتا, سوائے اللہ کے ان پاک بندوں کے جن کو نبی معصوم کہا جاتا ہے. عام انسان کو مغفرت کہنے سے مغفرت نہیں مل جاتی. فرشتوں کی تحریک پر جب وہ نیکی اختیار کرتے ہیں تو ان فرشتوں کی تحریک کے نتیجے میں فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اور جب فرشتے دعا کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے وہ غفور الرحیم کہ وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. ایک سورہ سبا کی آیت ہے, یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو الرحیم الغفور. اب اس آیت میں رحیم کو پہلے فرمایا ہے اور غفور کو بعد میں. یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیوں ایسا ہوا. سروس مجھے اس پر غور کا موقع نہیں ملا, لیکن میں صرف پہلے ترجمہ پڑھتا ہوں. وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے, اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھ جاتا ہے. وہ بار بار رحم کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے. یہاں رحیم کو پہلے غالباً اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو آسمان سے اترتا ہے پھر اس میں چڑھ جاتا ہے وہ ایک دفعہ نہیں ہوتا, بلکہ بار بار ایسا ہوتا رہتا ہے. ہر وقت زمین سے کچھ مادے آسمان کی طرف اٹھتے اور تحریر ہوتے جاتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ قدرت بار بار ان کو دوبارہ زمین پر اتارتی رہتی ہے. بس یہ رحیمیت کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم کو دہراتا رہتا ہے, اور رحیمیت کے ساتھ وہ بہت بخشنے والا بھی ہے. اس دوران جو انسانوں سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما سکتا ہے اگر چاہے. پھر اسی مضمون کی ایک اور آیت ہے سورہ سجدہ 6-2 آیتیں ہیں, 6-7. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون ذلك عالم الغیب والشهادۃ العزیز الرحیم. ترجمہ, وہ فیصلے کو تدبیر کے ساتھ آسمان سے زمین کی طرف اتارتا ہے کہ وہ ایک ایسے دن میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے جو تمہاری گنتی کے لحاظ سے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. یہ وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے جو کامل غلبے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اب یہاں ایک خاص مضمون ایسا بیان ہوا ہے جس سے اس کی طرف عموماً مفسرین کی نظر نہیں گئی. یہ جو فرمایا ہے تمہاری گنتی کے لحاظ سے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے, مراد یہ ہے جس کو تم ایک دن گنتے ہو وہ تمہاری گنتی میں ایک دن ہے, مگر اللہ کے نزدیک وہ ہر دن 1000 سال کے برابر ہے. تو ایک سال میں جتنے دن ہوتے ہیں وہ اتنے 1000 سالوں کی بات فرمائی گئی ہے, اور پھر اللہ کے حساب سے 50,000 سال کا بھی وضع فرمایا گیا ہے. تو 50,000 کو ان دنوں سے ضرب دے کے دیکھو تو میں نے حساب لگا کے دیکھا تھا, سائنسدانوں کے لحاظ سے جو کائنات کی صف لپیٹی جاتی ہے وہ تقریباً 18 ارب سے 20 ارب سال کے درمیان زمین کی آسمان کی صف لپیٹی جاتی ہے. بس یہ سارا عرصہ ان آیات سے نکلتا ہے. اس قرآن کریم کا انداز بیان حیرت انگیز ہے، ایسی فصاحت و بلاغت ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے جب اس پہ غور کرتا ہے، پھر سمجھ آتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے فرقوں سے کیا معنی مراد لیے گئے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیات 2-7، یاسین والقرآن الحکیم، اے سردار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والقرآن الحکیم اور قرآن حکیم کی گواہی پیش کرتا ہوں، انک لمن المرسلین، کہ یقیناً تو بھیجے ہوئے میں سے ہے۔ اب قرآن کی گواہی کیسے ہوئی؟ جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے اس کی گواہی کو کیوں مانیں گے؟ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اتنے عظیم شان نشانات موجود ہیں کہ وہ اپنی بات کفار کو منوانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایسی آیات کریمہ ہیں جن کی تشریح کی جائے تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں کر سکتے تھے۔ ایسی عظیم شان پیشگوئی ہیں آئندہ زمانوں کے متعلق جن کے متعلق انسان کو اس زمانے میں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ یہاں تک موجود ہے کہ آسمانوں میں بھی ہم نے چلنے پھرنے والی مخلوق پیدا کی ہے۔ بطور رسول اللہ کے زمانے میں تو آسمان پر تصور ایک ایسے خول کی طرح تھا جس میں کچھ ستارے جڑے ہوئے ہیں، مگر سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس میں چلنے پھرنے والی مخلوق موجود ہوگی۔ قرآن پیشگوئی کرتا ہے کہ موجود ہے، اور تمہاری مخلوق کے ساتھ جو زمین کی مخلوق ہے اس زمین کو ایک زمانے میں مشتمل بھی ضرور کر دیا جائے گا، خواب و پیغامات کے ذریعے مشتمل ہوں یا بولی طور پر مشتمل ہوں۔ تو اتنی واضح پیشگوئی زمین و آسمان کے متعلق قرآن کریم میں موجود ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم اپنے نفس سے کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ قرآن گواہ ہے، انک لمن المرسلین، یقیناً تو خدا کے بھیجے ہوئے میں سے ہے، علی صراط مستقیم، عین سیدھے راستے پر چلنے والا، تنزیل العزیز الرحیم۔ یہ تنزیل جو قرآن کی ہے ایک ایسے خدا کی طرف سے ہے جو بہت غالب اور بہت عزت والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ کس لیے؟ لتنذر قوم ما انذر آباؤہم وہم غافلون، تاکہ تو ایک ایسی قوم کو تنبیہ کرے جن کے آباء و اجداد کو تنبیہ نہیں کی گئی، یعنی لمبے عرصے سے ہم غافل ہوں، اس وجہ سے وہ غافل ہو چکے ہیں۔ سورۃ دخان کی ایک آیت ہے، ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یوم لا یغنی مولن ام مولن شیئا ولا ہم ینصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم۔ یعنی فیصلہ کا دن ان سب کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ نے رحم کیا، یقین وہی کامل غلبے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور جو فیصلے کا دن آ جائے گا، اس سے مراد پہلے تو دنیا میں فیصلے کا دن ہے، دنیا میں بھی قوموں کے درمیان تنازع ہوتے ہیں اور پھر ایک فیصلے کا دن آتا ہے، تو فرمایا وہ فیصلے کا دن یہاں ہو یا قیامت کے بعد ہو مقرر ہے اور اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست سے کام نہیں آ سکتا، کسی کی رشتہ داری کام نہیں آ سکتی، کسی کی دوستی، کسی کا خونی تعلق کام نہیں آ سکتا، سوائے اس کے جس پر اللہ نے رحم کیا۔ جس پر اللہ رحم کرے اس کو اس فیصلے کے دن سے نجات بخشی جا سکتی ہے۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذل عجائب سے پیار۔ آگ تو ہوگی، یعنی یہ کہ مثلاً تو ایک ایٹمی جنگ چھڑ چکی ہے، اس سے زیادہ خوفناک بلا کون سی ہو سکتی ہے؟ اس میں بھی خدا صاحب سے سچی محبت کرنے والے بچا لیے جائیں گے. یہ ایک پیشگوئی ہے جو پوری ہونے والی ہے اور اس سے پہلے پوری ہو بھی چکی ہے بارہا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جن زلازل کی اور عذابوں کی پیشگوئیاں فرمائی تھیں ان زلازل میں اور عذابوں میں اہم دن کوئی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام تھے غیر معمولی طور پر بچا لیا گیا. ایسے حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. کانگڑے کا زلزلہ میں سنایا, بہت وسیع پیمانے پر دیہات خرد کر دیے گئے. ایسے دیہات بھی تھے جس میں ایک گھر بھی باقی نہ بچا, وہ لٹ گیا تھا اور ساری آبادی ہلاک ہو چکی تھی. ایک گھر اہم جیوں کا تھا, وہ اہم جی اپنے بچوں سمیت زندہ نکلایا. وہ اتفاق ایسا ہوا اس وقت کہ اس نے چرپائی کے نیچے بنا لی, اس چرپائی پر کچھ نہیں گرا, جو کچھ بھی گرا ملبہ دیواروں کا اور چھت کا تو اس لیے گرتا رہا اور اس میں سے زندہ نکلایا. تو یہ پیشگوئی تھی جس پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بڑی دلچسپی سے لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ تم کہاں سے آئے ہو, وہاں زلزلہ آیا تھا کہ جی ہاں آیا تھا, کیا ہوا, سارا گاؤں برباد ہو گیا, پھر سر ہم زندہ ہیں, ہم آپ کی پیشگوئی کے مطابق زندہ بچ گئے ہیں. تو یہ ہے عزیز الرحیم, تم کا عزیز جو عزت والا اور غالب ہے, غلبے والا ہے, اور اس کا غلبہ اس شان سے پورا ہوتا ہے کہ ایسی حالاتوں کے وقت جبکہ دنیا تباہ ہو جاتی ہے وہ جس کو چاہے بچا لیتا ہے. اور عزیز الرحیم وہ دائمی غلبے والا, عزت والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. سورہ یاسین کی آیت 56-63, آیات 56-63, ان اصحاب الجنت جنت اليوم فی شغل فاتحون, یقیناً جنت والے اس دن ایک شغل میں مصروف ہوں گے. فاتحون سے مراد دلچسپیوں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. ان کے ازواج ہوں وہ بھی اور ان کے ازواج بھی فی ظلال الارائک کے متکئون, سایوں کے نیچے ہوں گے اور تکیوں سے تیک لگائے بیٹھے ہوں گے یا تکیوں سے تیک لگائے لیتے ہوں گے. لہم فیہا ما فاکہۃ ولہم ما یدعون, ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور جو کچھ بھی وہ چاہیں گے ان کو دیا جائے گا. سلام قولم رب رحیم, یہ سلام ہے کہ رب رحیم کی طرف سے قول ہے, یعنی سلام کا قول کہ رب رحیم کی طرف سے ہے. اب یہاں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ایسی کوئی جنت نہیں ہے جس میں ظاہری طور پر کوئی لوگ پھل کھا رہے ہیں, ہر وقت لیٹے ہوئے ہیں. یہ تو قریب و غریب سست رنگوں کی جنت بن جائے گی, اور کوئی شور نہیں ہے, بس لیٹے ہوئے تکیوں کے اوپر اور آمنے سامنے ایک دوسرے سے پیار کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ساری تمثیلات ہیں اور جنت کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمثیلی پیشگوئیاں ہیں, اور یہی حال جہنم کا ہے. جس قسم کے جہنم کے گڑے کا تصور آپ کے دماغ میں آتا ہے ویسا نہیں ہے. ایک موقع پر جب قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی کہ ارضوا کا ارض سماء والارض, کہ زمین و آسمان کا حجم جو ہے وہ آسمان اور زمینوں کے حجم کے مطابق ہے, یعنی ساری کائنات میں وہ جنت پھیلی پڑی ہے جس جنت کی طرف اللہ کا رسول سے بلاتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اگر جنت سارے طرف پھیلی ہوئی ہے, ساری کائنات پہ پھیلی ہے, تو جہنم کہاں ہے؟ اب نے فرمایا وہ بھی نہیں ہے, خدا کی لا تشعرون, لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. یہ ایسی باتیں ہیں جو اس دور کے زمانے میں ریلیٹیوٹی کے ذریعے سمجھ آ جاتی ہیں, مگر عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ریلیٹیوٹی کا کوئی تصور نہیں تھا، پھر بھی دیکھیں خدا تعالیٰ نے کیسے آپ سے وہ باتیں کروائیں تو اس زمانے کے بڑے بڑے عالم بیان کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سلام تو وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو، خدا تعالیٰ کا سلام وہ ہے جس نے ابراہیم کو آگ سے سلامت رکھا. جس کو خدا کی طرف سے سلام نہ ہو، بندے اس پر ہزار سلام کریں اس کے واسطے کسی کام نہیں آ سکتے. قرآن شریف میں آیا ہے، سلام ان قولم میں رب رحیم، کہ سلام ہے ایک قول ایسا جو رب رحیم کی طرف سے ہے. تو یاد رکھیں یہ سورہ ہے یاسین کی آیت ہے، اور اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مردے کے پاس نہیں بلکہ زندہ جب موت کے قریب ہو اس پر یہ آیت، یہ سورت تلاوت کی جائے. اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن سے بخشش کا سلوک ہونا ہو، جن پر خاص رحمت ہو، اس وقت دم توڑتے ہیں جب یہ الفاظ نکلتے ہیں، سلام ان قولوں میں رب الرحیم. بس ایک تو میں بھی اس بات کا گواہ ہوں کہ حضرت میر محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات تھی، نخرے کا عالم تھا، اس وقت یہ صورت آپ کے اوپر تلاوت کی جا رہی تھی، عین اس وقت آپ کا دم ٹوٹا جبکہ سلام ان قولم میں رب الرحیم پہ قاری پہنچا ہوا تھا. تو یہ بھی خدا تعالیٰ کی عجیب شان ہے، خدا کرے کہ ہر مرنے والے کو یہ تجربہ ہو کہ سلام ان قولم پر ہی اس کی جان ٹوٹے. اب آخری آیت آج کے لیے میں نے سورہ حامیم سجدہ کی دو تا چار دو آیات لی ہیں، تین آیات، دو تین چار. حمید مجید، حامیم، صاحب حمد اور صاحب مجد، اس کا نازل کیا جانا رحمان اور رحیم کی طرف سے ہے. یعنی قرآن کریم کا نازل کیا جانا رحمان اور رحیم کی طرف سے ہے، یعنی رحمان کے لحاظ سے قرآن نازل ہوا ہے اور رحمانیت ہی کے نتیجے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور رحیمیت کا پیغام دیتا ہے، یعنی جو رحمانیت بنی انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے عام ہے، رحیمیت ان لوگوں کے لیے خاص ہے کہ رحمانیت کے نتیجے میں جو کچھ عطا ہوا بار بار پھر وہ دوبارہ بھی عطا ہوتا چلا جائے گا. جیسے موسموں کا حال ہے، ہر موسم ہے پھل نکلنے کا، پھل کاٹنے کا، اور وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، رحمانیت کے نتیجے میں ملتا ہے. ہم نے تو اپنی طرف سے کچھ بنایا، لیکن جب چلا جاتا ہے تو اگلے سال پھر آ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے. ہر وقت انسان کو موقع ملتا ہے کہ دوبارہ اس سے استفادہ کر سکے. فرمایا یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، ایک ایسے قرآن کی صورت میں جو نہایت فصیح و بلیغ ہے ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو علم رکھتے ہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.